الشيطان اللعين المبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومقتدانا ومولانا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات الله
اللهم صل على محمد وآل محمد
عزیزان محترم صاحبان علم دانش میں نے اس مختصر سی گفتگو کے لیے جس چیز کو اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے وہ ولایت تکوینی اور ولایت تشریحی. ولایت سرپرستی کو کہتے ہیں, ولایت تکوینی تکوین یعنی کون و مکان, یہ کائنات. ولایت تکوینی یعنی اس کائنات میں تصرف کا حق, اور ولایت تشریحی یعنی قانون گزاری. تو آپ دیکھیے اس کائنات میں تصرف اور انسانوں پہ قانون نافذ کرنا یہ فقط اور فقط خداوند متعال ہے, اور خدا جس کو یہ اختیار دے دے اس کے پاس یہ اختیار آ جاتا ہے. ان دونوں میں ایک خاص فرق ہے, ولایت تکوینی میں اور ولایت تشریحی میں. ولایت تکوینی میں نافرمانی نہیں ہو سکتی, ولایت تشریح میں نافرمانی ہو سکتی ہے. ولایت تکوینی میں جب پروردگار کہہ دیتا ہے انما امره اذا اراد شيئا ان يكون له كن فيكون, کہ ہو جا وہ کام ہو جاتا ہے. یا نارو کونی بردن و سلاما, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. تو اب اس کے پاس اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ٹھنڈی نہ ہو. کونو کردتن, کچھ خاص قوم کے لیے کہا کہ تم بندر بن جاؤ, تو وہ فوراً بن گئے. تو یہ حکم تکوینی, یہاں پہ ولایت تکوینی, اور ایک مقام پہ جب پروردگار کہتا ہے اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو, تو آپ نے دیکھا کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے. تو یہاں پہ جب ولایت تشریح کی بات ہو تو نافرمانی ممکن ہے, ولایت تکوینی کی بات ہو تو نافرمانی نہیں ہو سکتی. کیونکہ ولایت تکوینی میں پروردگار دو عالم نے انسان کو اختیار نہیں دیا, اور ولایت تشریح میں انسان کو اختیار دیا ہے. تکوینی ہو یا تشریح ولایت, ولایت جو ہے وہ حقیقت میں خدا کی ذات کی ہے, اور خدا جس کو چاہے وہ ولایت دے سکتا ہے. تو کیا پروردگار دو عالم نے کسی کو ولایت بخشی؟ ہاں, پروردگار دو عالم نے انبیاء اکرام اور آئمہ اطہار کو ولایت عطا کی ہے. کیا دلیل ہے؟ مولا کائنات نماز پڑھ رہے ہیں, ایک سائل آ گیا اور آ کے سوال کرنے لگا کہ کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ دے دے. جب اس نے کئی مرتبہ سوال کیا تو کسی نے بھی نہ دیا, مولا کائنات نے اپنا ہاتھ کیا اور انگوٹھی اسے راہ خدا میں دے دی. پیغمبر اسلام آئے اور کہنے لگے آپ میں سے کسی نے زکات دی ہے؟ کہا حضرت علی نے دی ہے. کہا پس اللہ نے یہ ولایت کی آیت اتاری ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ, دیکھو تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, اور وہ مومن ہے جو حالت رکوع میں زکاۃ دیتے ہیں.
اللہم صلی علی محمد.
اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے, اور وہ ہستیاں ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکات دیتی ہیں. دیکھیے یہ ولایت ہے نا, ہم اسی وجہ سے کبھی مولا علی کی خلافت میں گفتگو نہیں کرتے, کیونکہ خلافت ایک چھوٹا ہوتا ہے. اگر آپ کہیں رسول خلیفہ تو کوئی مانے گا, اگر کہیں کہ کوئی اللہ خلیفہ تو مانے گا, اس لیے کہ اللہ کی شان اجل ہے. خلافت کا عہدہ چھوٹا ہے, رسول خلیفہ, رسول پاک کی شان اجل ہے, یہ خلافت کا عہدہ چھوٹا ہے, ہم چھوٹے عہدوں پہ اپنے مولا کے لیے بحث نہیں کرتے, اس عہدے پہ گفتگو کرتے ہیں جس میں اللہ بھی شامل ہے, رسول بھی شامل ہے, میرا مولا علی بھی شامل ہے. ایک اللہ ولی ہے, ایک رسول ولی ہے, ایک مولا علی ولی ہے. ایک اللہ ولی ہے, ایک رسول ولی ہے, اور ایک وہ ہستیاں ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکات دیتی ہیں. صاحبان عزت, پروردگار دو عالم نے انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام کو اس کائنات میں اور قانون گزاری میں ولایت عطا کی. کس طریقے سے؟ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, کائنات میں جو تصرف ہے اس کی اجازت یعنی ولایت تکوینی کی اجازت ہے, ولایت پروردگار دو عالم نے عطا کی ہے. حضرت موسیٰ ہے, فرعون کا دربار ہے, اور مقابل میں فرعون ہے, اور اس کے آس پاس فرعون کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ خداوند متعال کی توحید کا پشتم لہرا رہے ہیں, اور فرعون انا ربکم الاعلیٰ کی آواز بلند کر رہا ہے. اب حضرت موسیٰ خدا کی آواز بلند کر رہے ہیں, فرعون اپنی آواز بلند کر رہا ہے. اب ایسے موقع پہ فرعون نے جادوگروں کو بلایا اور حکم دیا کہ تم اپنے جادو کو دکھاؤ. دیکھیں ولایت دیکھیے گا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولایت, کہا تم اپنے جادوگروں کو بلاؤ. جادوگر جب آئے تو ایک مرتبہ جادوگروں نے رسیاں پھینکی, اور جب رسیاں پھینکی تو وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن کے وہ حرکت کرنے لگے. اب ایسے موقع پر پروردگار دو عالم نے کہا وہ اوحینا الی موسیٰ, ہم نے موسیٰ پہ وحی کی, کیا ان الکے عصا کا, کہ تم بھی اپنے عصا کو پھینک دو. فاذا ہی تلقفوا ما یاکفون, ایک بہت بڑا اژدہا بن جائے گا. حضرت موسیٰ نے عصا لیا اور اس کو زمین پہ پھینک دیا. جیسے ہی موسیٰ کا عصا زمین پہ گیا, ایک بڑا سا اژدہا بن گیا اور چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نکلنے لگا. تو جتنے چھوٹے سانپ تھے وہ سب کو نکل گیا. کون؟ ایک موسیٰ کا عصا. ایک موسیٰ کا عصا سب چھوٹے سانپوں کو نکل گیا. تو کبھی تنہا ہونے پہ احساس کمتری کا شکار نہ ہونا, کبھی اکیلے ہونے پہ احساس کمتری کا شکار نہ ہونا. ایک عصا تھا لیکن سب سانپوں کو نکل گیا. تو بس اس عصا کا رابطہ خدا کے ساتھ تھا, اس عصا کا رابطہ خدا کے ساتھ تھا. تو بس جس بندے کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو, اسے کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں کرنا چاہیے. درود پڑھ دے محمد والا. ایک عصا تھا, وہ ایک عصا سب سانپوں کو نکل گیا. جب حضرت موسیٰ کو فرعون قتل کرنے لگا تو وہ فرعون کی جو زوجہ تھی وہ ایک تھی, کہنے لگی لا تقتلو, اس کو قتل نہ کرو. تو ایک زوجہ فرعون ہے لیکن ایک نبی کو بچا رہی ہے. مت ایسی آوازوں کو جب کوئی امر بالمعروف کرے تو مت کہا کریں کہ جناب آپ کیوں روتے کرنے والے. نہیں, ایک آواز کبھی احساس کمتری کا شکار نہ کرے. حضرت یوسف کا ایک بھائی تھا, جب کہنے لگے نا قتل کرنے لگے تو کہا لا تقتلو, اس کو قتل نہیں کرو. تو ایک آواز نے یوسف کو بچا لیا, ایک آواز نے حضرت موسیٰ کو بچا لیا. تو ایک عصا تھا, اس نے سب جو ہے وہ اس اژدہا کو نکل دیا. تو ایک ہونے پہ کبھی احساس کمتری کا شکار نہ کرنا. درود پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب سب سانپوں کو اس نے نکل دیا تو جو جادوگر تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ جو کام ہے یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, سب جو جادوگر تھے وہ ایک مرتبہ سجدے میں گر لگے. کیا کہنے لگے؟ قالوا آمنا برب العالمین, رب موسیٰ و ہارون, ہم ایمان لے کے آئے رب العالمین پہ, رب موسیٰ پہ اور ہارون پہ. جناب یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو علی ولی اللہ آپ کلمے پہ پڑھتے ہیں, یہ کلمے میں علی ولی اللہ کیسے آ گیا؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ, اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کو موسیٰ سے تھی. تو اب دیکھیے, حضرت موسیٰ کے چاہنے والوں نے جب کلمہ پڑھا, جب جادوگروں نے کلمہ پڑھا تو قرآن مجید نے سورہ آراف میں اس کلمے کا ذکر کیا. جان تو کس طرح سے انداز میں کلمہ پڑھا, قالوا آمنا برب العالمین, ہم رب العالمین پہ ایمان لائے, وہ موسیٰ رب موسیٰ اور موسیٰ پہ ایمان لائے, وہ ہارون اور ہارون پہ ایمان لائے. تو حضرت موسیٰ کے کلمے میں حضرت ہارون کا بھی تذکرہ ہے. قالوا آمنا برب العالمین, یہ لا الہ الا اللہ ہے, وہ رب موسیٰ یہ محمد رسول اللہ ہے, وہ ہارون یہ علی ولی اللہ ہے. ضرور پڑھ دے محمد والے. ایک مرتبہ فرعون نے کہا قالوا آمنتم بے, قال فرعون آمنتم بے, قبل ان اذن لکم, تم مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم ایمان لے کے آگے. تو یہ مزاج فرعونیت ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام ہو تو فرعونی مزاج یہ چاہتا ہے کہ اس کی اجازت ضروری ہے. کبھی بھی اس طریقے سے جب کوئی خیر خیر ہو, کار خیر ہو, اس میں رکاوٹ کبھی نہ بنیے. اس لیے کہ جو فرعون کا مزاج ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری اجازت ضروری ہے. نہیں, جو کار خیر ہو اس کی اجازت دیجئے, مت کہیے کہ میری اجازت ضروری ہے. قال فرعون آمنتم بہ, تم اس سے پہلے ایمان لے آئے کہ میں تمہیں اجازت دوں, تو جب تم نے یہ نافرمانی کی ہے تو میں کیا کروں گا؟ لَأُقَتِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَأُصُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. کہ اب جب تم نے ایسا کیا ہے تو میں کیا کروں گا؟ میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹوں گا. لَأُقَتِّعَنَّ أَيْدِيَهُمْ, میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹوں گا اور تمہارے پاؤں کو کاٹوں گا. کہاں سے؟ من خلافن, یعنی دایاں ہاتھ ہوگا بایاں پاؤں ہوگا, اور بایاں ہاتھ ہوگا دایاں پاؤں ہوگا, یعنی ان کوئی جہتوں کے بدل بدل کے تمہیں کاٹوں گا, یعنی دردناک تمہیں اذیت دوں گا. ثم لأصلبنکم, اور پھر میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا. اجمعین, سب کو, یعنی جو بھی ایمان لے کے آئے ان میں فرق نہیں کروں گا. تو جو درود پڑھتے ہیں محمد والے جو بھی ایمان لے کے آئے ان میں فرق نہیں کروں گا, سب کے ہاتھوں کو بھی کاٹوں گا اور سب کے پاؤں کو بھی کاٹ دوں گا, پھر سولی پہ لٹکا دوں گا. تو حضرت موسیٰ کا وہ معجزہ ہے, جب وہ ایمان لے کے جاتے انہوں نے کیا کہا جادوگروں نے کہا, قالوا اننا الی ربنا منقلبون, ہم تو اپنے رب کی طرف منقلب ہو گئے. اب تمہارا دل چاہے تو ہاتھوں کو کاٹ دو, تمہارا دل چاہے تو یہ ہمارے سر کو کاٹ دو, اب تو ہم اپنے رب کی طرف منقلب ہو گئے. اب ہم نہ ہاتھوں کے کٹنے سے ڈرتے ہیں نہ پاؤں کے کٹنے سے ڈرتے ہیں. تو جو لوگ بھی منقلب ہو جاتے ہیں, جن میں انقلاب آ جاتا ہے, وہ دنیا کی آفات سے نہیں ڈرا کرتے, وہ دنیا کی آفات سے نہیں ڈرا کرتے. وہ حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے, اور اس معجزے سے جو ہدایت پاتے ہیں وہ پھر ڈرتے نہیں ہیں. اور یہ عزاداری حسین ابن علی کا معجزہ ہے, وہاں پہ بھی کہا گیا کہ ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا, پاؤں کو کاٹ دیا جائے گا, سولی پہ لٹکا دیا جائے گا. اس عزاداری میں آنے والوں سے بھی کہا کہ ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا, پاؤں کو کاٹ دیا جائے گا, یہاں بم بلاسٹ کر دیا جائے گا, تمہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے گا. تو جو موسیٰ کے معجزے سے ہدایت پا گئے, نہ وہ بدلے جو حسین کی عزاداری سے ہدایت پائے, نہ وہ بدلے. ایک خاص فرق کے ساتھ, کیسے معلوم ہو کون ہدایت پا گیا؟ تو قرآن نے ذکر کیا انا الی ربنا منقلبون, ہم اپنے رب کی طرف منقلب ہو گئے. معلوم ہوا جو اپنے رب کی طرف منقلب ہو جاتے ہیں, جن کا رابطہ خدا کی ذات سے ہوتا ہے, وہ ان آفات سے ڈرا نہیں کرتے. دلیل کیا ہے کون ہدایت پا گیا؟ دلیل کیا ہے کہ کون شخص ہدایت پا گیا؟ قرآن مجید نے ذکر کیا وہ الکی السحرۃ ساجدین, دلیل یہ ہے انقلاب کی کہ انسانوں کے سر سجدے میں گر گئے. تو جتنے بھی گمراہ تھے لیکن حضرت موسیٰ کے عصا کو دیکھتے ہوئے, اس معجزے کو دیکھتے ہوئے, ان کے سر سجدے میں گر گئے. اسی مجلسوں میں, اسی عزاداری میں نہ جانے کتنے ہی گمراہ لوگ آتے ہیں, لیکن ایک مرتبہ منقلب ہو جاتے ہیں. ان کے منقلب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ان کے سر راہ خدا میں جھک جاتے ہیں. درود پڑھ دے محمد والا. اِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ, ہم اپنے رب کی طرف منقلب ہو گئے. یہ جو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے نا, قرآن مجید نے انسان کو مسافر الی اللہ تصور کیا ہے, یعنی ایسا مسافر جو راہ خدا کا مسافر ہو. کچھ وہ لوگ ہیں جو راہ خدا کی طرف جاتے ہیں, تو کس طریقے سے جانتے ہیں؟ بالکل اسی طرح سے اگر کوئی شخص یہاں پہ رہتا ہو, اس کے پاس تمام چیزیں موجود ہوں, اور اس کو نکال کے دوسرے ملک میں در بدر کر دیا جائے, تو کس طریقے سے پریشان حال جائے گا؟ تو کچھ بارگاہ خداوندی میں اس انداز سے جاتے ہیں, یا ایوہ الانسان انک قادم الی ربک قدحن فملاقی, اے انسان تو تڑپتے ہوئے, تو روتے ہوئے, تو چیختے ہوئے, تو چلاتے ہوئے اپنے رب کی طرف پلٹ جائے. تو کچھ لوگ وہ ہیں جو چیختے ہوئے, جو آہ و بکا کرتے ہوئے رب کی طرف جاتے ہیں, جانا ان کو بھی ہے جو آو بگا کرتے ہیں اپنے رب کی طرف جانا ان کو بھی ہے, اور کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ہمیں پروردگار کی طرف سے آئے ہیں اس کی طرف بھی پلٹ کے جائیں گے. لیکن کچھ ہستیاں وہ ہیں کہ جو اس انداز سے نہیں جاتی, بلکہ امام حسین کے لیے فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, اے حسین ابن علی تو اپنے رب کی طرف واپس پلٹا اس انداز میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے. درود پڑھ محمد
اللہ
مطال جو ہے وہ انسان کو اس دنیا میں مسافر اللہ تصور کرتا ہے, کبھی کا اللہ المزید تمہارا جو آخری ٹھکانہ ہے وہ تمہارے رب کی طرف ہے, اور کبھی کا ربک المنتہا تمہیں اپنے رب کی طرف ختم پانا ہے. یعنی انسان وہ ہے جو مسافر ہے, جس نے وادی عدم سے سفر باندھا ہے اور اس دنیا فانی میں آیا ہے, لیکن یہ دنیا فانی اس کے لیے ہمیشہ جائے بقا نہیں ہے, اس نے اس دنیا سے بھی رخصت کر جانا ہے. کہاں کر جانا ہے؟ اس دنیا کی طرف جو ہمیشہ عالم بقا ہے. یہ دنیا فانی انسان کے لیے خلق نہیں کی گئی, یہ نہ زمین تیرے لیے ہے نہ آسمان تیرے لیے ہے, تو ہے جہاں کے لیے نہ یہ جہاں تیرے لیے ہے. درود پڑھ محمد والے
اللہ.
جو حضرت موسیٰ کے معجزے سے ہدایت پائے اور امام حسین کے معجزے سے جو ہدایت پاتے ہیں, ان میں خاص فرق ہے. حضرت موسیٰ کے معجزے سے وہی ہدایت پائے جو موسیٰ کے زمانے میں تھے, جو اس وقت دیکھ رہے تھے بس وہی ہدایت پائے. لیکن حسین ابن علی کے معجزے سے عاشور کے دن بھی لوگوں نے ہدایت پائی, آج بھی پاتے ہیں قیامت تک پائیں گے. تو موسیٰ کا معجزہ ایک خاص مدت کے لیے تھا, لیکن حسین ابن علی کا معجزہ حر اس دن اور اس کے ساتھی اس دن بھی ہدایت پائے, آج بھی نہ جانے کتنے حر بن کے آتے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے. درود پڑھ محمد والے وہ ایک خاص مدت کے لیے تھا, وہ خاص زمانے کے لیے تھا, لیکن حسین ابن علی کا جو معجزہ ہے وہ ہر زمانے کے لیے ہے. یہ یہ جو ہدایت ہے یہ ولایت ہے محمد و آل محمد کی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, پروردگار عالم نے ان کو بھی کائنات میں تصرف کا حق دیا. سورہ آل عمران دیکھو کیا کہنے لگے حضرت عیسیٰ, کہنے انی اخلقکم لکم من التین کحیات التیر, میں تمہارے لیے بناؤں گا مٹی سے ایک پرندے کی شکل, فانفخ فیہ اور پھر میں اس میں پھونکوں گا, فیکون طیرن باذن اللہ, تو وہ پرندہ جو مٹی کی شکل کا ہوگا, جو پرندہ نہیں ہوگا کہیت طیر, وہ پرندے کا ڈھانچہ رکھے گا. فانفخ فیہ جب میں اسے پھونکوں گا فیکون طیرن باذن اللہ, تو وہ پرندہ جو ہے وہ پرواز کرنے لگے گا اللہ کے اذن سے. یہ ولایت ولایت تکوینی ہے. اور ایک مرتبہ کہنے لگے وہ ابرہ الاکما والابرص, میں نابینا مادر ذات نابینا کو جب پھونکوں گا تو وہ جو ہے وہ بینا بن جائے گا. اور کبھی کہنے لگے کہ میں وہ شخص جو مریض ہے جو جلد کی بیماریوں کا شکار ہے, جب میں اس پہ ہاتھ رکھوں گا تو وہ شفا پانے لگے گا. وہ احیل موتا, میں مردہ کو جب ٹھوکر ماروں گا وہ زندہ کرنے لگے گا, وہ زندہ ہو جائے گا. تو آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے, کیا کہنے لگے انی اخلو کو میں خالق بنوں گا. یہ نہیں فرما رہے حضرت عیسیٰ کہ پروردگار دو عالم خلق کرے گا, انی اخلوق لکم من التین میں خلق کروں گا, وہ ابرہ الاکما میں مریض کو شفا دوں گا, لیکن ایک شرط ہے باذن اللہ, اللہ کے اذن سے, یعنی کام میں کروں گا اذن اللہ کا ہوگا. تو محمد و آل محمد بھی جو کام کرتے اذن اللہ کا ہوتا ہے, لیکن کرتے ہی ہیں. درود پڑھ محمد والے پیغمبر اسلام اگر چاہیں اشارہ فرما دے چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں, اور مولا کائنات اگر اشارہ فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹ آتا ہے, اور جناب سیدہ اگر اشارہ فرما دے تو وہ کہہ دیں کہ تمہارے بچوں تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں, تو رضوان جنت جو ہے وہ خیات الحسنین بن کے آ جاتا ہے. اور امام محمد باقر اگر اشارہ فرما دیں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے, اور امام علی بن موسیٰ رضا اگر اشارہ فرما دیں تو دیوار پہ بنی ہوئی تصویر شیر بن جاتی ہے, اور امام وقت اگر اشارہ فرما دیں تو مردہ جل بھی جلا پاتے ہیں. کیا کہنے لگے حضرت عیسیٰ, انی اخلق لکم من التین, میں خالق بنوں گا, میں خلق کروں گا اذن خدا کے ساتھ, میں شفا دوں گا. یہ جو ہم کہتے ہیں یا علی مدد, تو کچھ لوگ ہیں نادان, وہ کہنے لگے جی بدعت ہے. کس طریقے سے؟ دیکھیں جو بدعت ہے وہ کیا چیز ہے اور توحید جو ہے وہ کیا چیز ہے. اگر اذن خدا کسی کے پاس ہو تو اس کا کرنا عین توحید ہے, اور بغیر اذن کے کوئی دعویٰ کرتے پھرے تو یہ بدعت ہے اور یہ شرک ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ مولا کائنات کے پاس اذن خدا ہے یا نہیں. پروردگار دو عالم نے میرے نبی سے کہا کل میرا ابھی یہ دعا مانگو, رب ادخلنی مدخلا صدقین و اخرجنی مخرجا صدقین واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. میرا حبیب یہ دعا مانگو, کیا دعا مانگو؟ کل رب ادخلنی مدخلا صدقین, کہ پروردگار میں اس شہر سے نکلوں تو سچائی کے ساتھ, میں دوسرے شہر میں داخل ہوں تو سچائی کے ساتھ, یعنی اس شہر سے باہر نکلوں تو پروردگار سچائی کے ساتھ عزت کے ساتھ, دوسرے شہر میں جاؤں تو عزت کے ساتھ. تو نوجوانوں جب بھی سفر رکھتے سفر باندھنا نا تو بس اسی دعا کے ساتھ باندھنا, جب جس شہر سے جاؤ تو عزت کے ساتھ جانا, جس شہر میں جاؤ تو شہر میں بھی عزت کے ساتھ داخل ہونا. مت کوئی کہہ دے کہ جناب اس نے تو ہمارا مال کھایا ہے, یہ وہ تو وہ شخص ہے جس نے بینک کرپسی کی ہے, جس نے بینکوں کا مال کھایا ہوا ہے. نہیں, جب شہروں سے جاؤ تو عزت کے ساتھ جاؤ, جب جن شہروں میں بھی داخل ہو عزت کے ساتھ جاؤ. ضرور پڑھ جاؤ مانگا. حیات من الذلہ, جو ذلت ہے وہ ہم سے دور ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کو گھر چھوڑنا بھی پڑے نا تو وہ مردار اتنا ہی جائز ہے کہ جتنا مجبوری کی حالت میں, نہ یہ کہ بقیہ بھی پیسہ نکلوا لیں, تو اتنا جتنا مجبوری ہو جائے اگر کبھی مجبوری پڑ جائے, یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو بھی مال اکٹھا کرتے پھرے. تو جس شہر میں بھی داخل ہوں عزت کے ساتھ, اور جہاں نکلے وہاں بھی عزت کے ساتھ. اور کیا دعا مانگی؟ رب واجعل لی من لدنک سلطان نصیرا, کہ پروردگار تو مجھے عطا کر سلطان, ایک طاقتور نصیر, ایک مددگار. تو پروردگار تو مجھے ایک طاقتور مددگار عطا فرما دے. تو آپ دیکھیے کہ میرے نبی نے اس جگہ پہ اللہ سے مدد نہیں مانگی بلکہ ایک مددگار مانگا ہے. کس انداز میں؟ دیکھیے ایک مرتبہ آپ کو مثال ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کیسے. دیکھیے کہ اگر ایک شخص جس کے پاس گاڑی نہ ہو, ایک مرتبہ اس کے بچے جب بسوں پہ دھکے کھائیں تو اپنے بابا سے گزارش کرنے لگے, بابا آپ ایسا کیجیے گاڑی لے لیجیے. کہا بیٹا لے لیں گے. جب پھر وقت گزرا پھر کہا بابا آپ گاڑی لے لیجیے. تو ایک مرتبہ بچوں کے کہنے پہ وہ شخص جائے اور گاڑی لے کے آ جائے, اور گاڑی لانے کے بعد وہ اسے اپنے گھر پہ کھڑا کر دے. اب جتنا عرصہ بھی سفر پیش آئے پھر بسوں پہ سفر کرے, تو جانتے ہو بچے کیا کہیں گے کہ بابا اگر آپ نے گاڑی جو ہے لانی تھی, چلانی نہیں تھی تو پھر لائی کیوں؟ جب آپ نے اسے استعمال ہی نہیں کرنا تھا تو پھر آپ نے اسے لایا کیوں؟ تو وہ فلسفہ نہیں نظر آئے گا نا. تو اب میرے نبی نے اللہ سے مددگار مانگا ہے. کل رب ادخلنی مدخلا صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا, کہ اللہ ایک طاقتور مددگار دے دے. تو اب میرا نبی اللہ سے ایک مددگار تو مانگے, لیکن جب مشکل پڑے تو اسے مدد نہ مانگے. تو امت تو یہی کہے گی نا کہ یا رسول اللہ جب آپ نے مدد لینی نہیں تھی تو پھر مددگار مانگا کیوں تھا؟ بس یہی وجہ ہے کہ جب بدر میں ضرورت پڑی تو پکارا علی کو, جب احد میں ضرورت پڑی تو پکارا علی کو, جب خیبر میں ضرورت پڑی تو پکارا علی کو. اس انداز میں پکارا کہ کل علم اسے دوں گا جسے اللہ بھی محبت کرتا ہوگا, اس کا رسول بھی محبت کرتا. بس اس انداز کے ساتھ. اور جب خندق میں پکارا تو جانتے ہو جب میرے مولا جانے لگے تو کیا فرمایا؟ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ, کلہ ایمان جا رہا ہے. جب واپس پلٹ کے آئے تو جانتے ہو کیا کہا؟ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت السکلین, علی کی ایک ضربت سکلین کی عبادت سے افضل ہے. جاتے ہوئے کہا عبادت جا رہی ہے, واپسے پہ کہا کلہ ایمان ہے. تو ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جنت میں جائیے. درود پڑھ دے محمد والا. اور یہ جو ولایت ہے یہ ولایت تکوینی ہے, اور ایک ولایت ولایت تشریعی ہے. ولایت تشریعی یعنی قانون گزاری میں ولایت. پروردگار دو عالم انبیاء اکرام اور ائمہ اطہار کے پاس یہ ولایت موجود ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ مجتہدین اعظام کے پاس بھی ولایت تشریح کا کچھ حصہ موجود ہے, سارا نہیں. وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے جو مجتہدین اعظام کی ولایت ہے. ایک ہے کے صدور فتویٰ میں بھی لایا, یعنی کہ آئمہ اطہار کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ وہ فتویٰ دے سکے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اختلاف رائے پیش آ جاتا ہے نا, تو وہ جو نوجوان جذباتی ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ جناب اس مسئلے میں تو میری رائے ہی بنتی ہے, تو وہ فوراً اپنی رائے پیش کر دیتا ہے. جو فقہی مسائل کی بات کر, عقیدت ہی نہیں, فقہی مسائل میں وہ اپنی رائے دے دیتا ہے. تو جو ہماری مذہب ہے اس کے مطابق تو کسی عام انسان کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے سکے. جب ایک انسان پڑھتا رہے اور اس منزل تک پہنچ جائے کہ اجتہاد کی منزل تک, تو پھر اس کے اوپر ہے کہ وہ فتویٰ دے سکے. تو اگر جب تک کوئی اجتہاد کی منزل پہ نہیں پہنچا نا, تو اس کے لیے حرام ہے کہ وہ فتویٰ دے. دیکھیے بالکل اسی طرح سے آپ کسی بھی بلڈنگ کا نقشہ خود سے پاس نہیں کر سکتے. تو جو انسان جس کے پاس یہ اجازت ہے صرف وہی اس کو پاس کر سکتا ہے. تو کوئی بھی فقہی مسائل میں آپ خود سے رائے نہیں رکھ سکتے, جن کے پاس یہ اجازت ہے صرف وہی رائے دے سکتے ہیں. درود پڑھ محمد علیہ
وسلم.
تو اس ولایت کو کہتے ہیں ولایت صدور فتویٰ. اور ایک ولایت ہے ولایت اجراء فتویٰ, وہ فتویٰ جو انہوں نے دیا ہے اب وہ دوسرے کے حوالے نہیں کر دینا, اب ان کے پاس ولایت ہے کہ وہ اس فتوے کو معاشرے میں نافذ کر سکے, جس کو ولایت فقیہ کہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اپنی مختصر سی بقیہ گفتگو ولایت فقیہ پہ جو دلیل ہے وہ ہدیہ کر کے آپ سے اجازت لوں کہ کیا دلیل ہے کہ ولایت فقیہ جو ہے وہ فقیہ کے پاس ولایت ہے کہ وہ اس دنیا میں حکومت کر سکے, کائنات میں حکومت کر سکے. اگر آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہو تو جب مجلس ختم ہو جائے تو پلیز بعد میں اس وقت دیجیے گا. تو ولایت فقیہ کے پاس کیا اجازت, کیسے جو ہے وہ اس کے پاس اجازت ہے. تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایک دلیل دی ہے ولایت فقیہ پہ, چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کی خدمت میں وہ دلیل ہدیہ کروں کہ کس طریقے سے ایک حکومت کرنے کے لیے فقیہ کے پاس ولایت موجود ہے. تو آیت اللہ روح اللہ خمینی ارشاد فرماتے ہیں کہ در حقیقت میں ایک حکومت کرنے کے لیے دو چیزیں کافی ہیں, ایک چیز قانون ہے اور ایک چیز حاکم ہے. دو ہی چیزیں کافی ہیں جو ایک حکومت کی روح و رواں ہے اور اس کی جان ہے, دو چیزیں, ایک قانون ہے اور دوسرا اس کا حاکم ہے. فرمانے لگے کہ قانون کون سا قانون ہو, دیکھیں برٹش لا بھی ہے, امریکن لا بھی ہے, بقیہ دوسرے لا بھی ہیں, کون سا جو ہے لا پایا جائے. تو قرآن مجید نے ایک مرتبہ آواز دی, من احسن من اللہ حکما, اللہ سے بڑھ کے کس کا اچھا قانون ہے. کیا وجہ ہے کہ جو دوسرے قوانین ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا ومن احسن من اللہ حکما, اللہ سے بڑھ کے کس کا اچھا قانون ہے. کہ جو دنیاوی قانون ہے اور جو خداوند متعال کا قانون ہے, اس میں ایک بنیادی فرق ہے نوجوانوں. وہ فرق کیا ہے, جو دنیاوی قانون ہے ان کی جو حد ہے وہ فقط دنیا تک ہے, ان کی نگاہ آخرت تک نہیں ہے. ان کی نگاہ فقط جسم تک ہے, ان کی نگاہ روح تک نہیں ہے. جو الہی قانون ہے اس کی نگاہ جسم تک بھی ہے, روح تک بھی ہے, دنیا تک بھی ہے, آخرت تک بھی ہے. تو من احسن من اللہ حکما, تو اللہ سے بڑھ کے کس کا حکم اچھا ہو سکتا ہے. اور امام خمینی فرمانے لگے کہ جو بقیہ حکومتیں ہیں اور حکومت اسلامی ہے اس میں خاص فرق ہے. جمہوریت کی حکومتیں بھی ہیں, بادشاہت کی حکومت بھی ہے, اور جو حکومت اسلامی بھی ہے اس میں کیا فرق ہے. فرمانے لگے جو دنیاوی حکومتیں ہیں, جو جمہوریت کی حکومت ہے, اس میں اکثریت رائے سب سے اوپر ہوتی ہے. جو اکثریت رائے نے فیصلہ کر دیا وہ سب سے اوپر ہے, اور جو بادشاہت ہوتی ہے اس کے اندر جو حاکم ہوتے ہیں, جو حکمرانوں کی رائے سب سے اوپر ہوتی ہے. تو بادشاہت میں بادشاہوں کی رائے سب سے اوپر ہوتی ہے, اور جمہوریت میں عوام الناس کی رائے سب سے اوپر ہوتی ہے, اور اس رائے کے سائے میں یہ حکومتیں کی جاتی ہیں. لیکن جو حکومت اسلامی ہوتی ہے نہ اس میں عوام کی اکثریت کی رائے سب سے اوپر ہوتی ہے, نہ بادشاہوں کی رائے یا حاکموں کی رائے سب سے اوپر ہوتی ہے. امام خمینی فرماتے ہیں اس میں حکم الہی سب سے اوپر ہوتا ہے, اور اس حکم الہی کے سائے تلے یہ حکومت برپا کی جاتی ہے. درود پڑھ دے محمد والے. اب اس حکم الہی کے سائے تلے یہ حکومت برپا کی جاتی ہے, تو کیا وہ جب حکم دیا جائے تو کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ نہیں ہم تو اپنے ملک میں جو ہے وہ دوسرا لا نافذ کر دیتے ہیں, ہمیں تو یہ قانون پسند نہیں ہے, ہم تو دوسرا لا کر دیتے ہیں, سب سے اچھا قانون ہے کیونکہ اس میں آزادی زیادہ ہے. تو سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے, اور اس سورے کی جو آیت مجیدہ جس کی تلاوت اب خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں وہ ہے 36. پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم کسی بھی قانون کو اپنا سکتے ہیں, یہ ہماری اپنی مرضی ہے. نہیں, اس میں ہمارے پاس ولایت موجود نہیں ہے, پروردگار دو عالم نے فرمایا ما کان للمؤمنین ولا مؤمنات ان یکون لهم الخیرا, کسی مومن یا مومنہ کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی حکم کو اپنا لے. کب؟ اذا قضى الله ورسوله, جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو وہ اپنی مرضی سے کسی دوسرے حکم کو اپنا لے, اور جو کوئی ایسا کرے گا تو خداوند متعال نے فرمایا وہ کھلا گمراہی میں ہوگا. تو ما کان للمؤمن ولا مؤمنات اذا قضى الله ورسوله, کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ دے دے, جب حکم خدا آ جائے, جب حکم رسول آ جائے, تو کوئی دوسرے قانون کو سامنے نہیں لا سکتا. تو جب اگر حکم خدا نہیں تھا تو کسی کا قانون بھی نافذ ہو سکتا تھا. تو جب حکم خدا آ گیا تو حکم خدا سب سے اوپر رہے گا. جسے امام حسین نے فرمایا کلمت اللہ ہی الاولیاء, اللہ کا حکم سب سے اوپر رہے گا, یہی کربلا کا میسج. تو فرمانے لگے حکم خدا سب سے اوپر رہے گا, حکم خدا یعنی قانون خدا. تو حکم خدا کیا ہے؟ قرآن مجید ہے, پیغمبر اسلام سے احادیث ہیں, آئمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث ہیں. تو حکم خدا ہے قرآن اور پیغمبر اسلام کی احادیث اور آئمہ اطہار کی احادیث, یہ ہے حکم خدا. تو اب کسی حکومت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, ایک قانون ضروری ہے اور دوسرا حاکم ضروری ہے. تو حاکم کیسا ہونا چاہیے؟ ہوتا یہ ہے کہ کوئی شخص بھی اس کو حاکم بنا دیا جاتا ہے. لیکن امام خمینی نے جو دلیل فرمائی اس میں فرمایا کہ نہیں, حاکم وہ ہوگا جو قانون خدا سے آشنا ہوگا. کیونکہ دو چیزیں ضروری ہیں, ایک قانون ہے اور ایک حاکم ہے. تو حاکم وہ بنا دیا جائے جو قانون سے آشنا ہی نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے اگر آپ اسے ڈرائیور بنا دیں جو رستے سے آشنا ہی نہیں ہے تو وہ انسان کو کہاں لے جائے گا؟ تو وہ کبھی منزل تک نہیں لے جائے گا. تو بلکہ وہ ہونا چاہیے جو کہ رستوں سے آشنا ہو. تو حکم حاکم بھی وہی ہونا چاہیے جو قانون خدا سے آشنا ہو, یعنی جو قانون جو قرآن مجید سے بھی آشنا ہو, جو احادیث پیغمبر سے بھی آشنا ہو, جو سنت پیغمبر اسلام سے اور آئمہ اطہار کی احادیث سے بھی آشنا ہو. تو ایسا شخص جو ان سے مکمل جو شناسائی رکھتا ہوگا اسے مجتہد کہیں گے. درود پڑھ دے محمد والے. خوانی نے دو شرطیں بیان فرمائی ہیں حاکم کے لیے. فرمایا ایک تو قانون سے آشنا ہی رکھتا ہو, قانون خدا سے, دوسرا عادل ہو. تو دنیا کے جتنے حکمران ہیں ان کے لیے عدالت شرط نہیں, لیکن حکومت اسلامی میں جہاں ایک پیش نماز کے لیے عدالت شرط ہے, وہاں پہ ایک حاکم کے لیے بھی عدالت شرط ہے. تو حاکم وہ ہوگا جو قانون سے آشنا ہی بھی رکھتا ہوگا اور جو عادل بھی ہوگا. تو ایسا شخص جب عادل بھی ہو اور قانون سے آشنائی بھی رکھتا ہو اور قانون بھی جو ہے قانون خدا ہوگا, اس کے اختیارات کتنے ہوں گے, اس کے اختیارات کی لمٹ کیا ہوگی؟ تو امام خمینی فرمانے لگے فللفقیہ العادل, فقیہ عادل کے لیے, وفللفقیہ العادل, فقیہ عادل کے لیے ہر وہ اختیارات ہوں گے, مما یرجو الرسول والائمہ علیہم السلام, کہ جو رسول اور آئمہ اطہار کے پاس جتنے بھی اختیارات ہیں حکومت کو نافذ کرنے کے لیے, وہ تمام اختیارات حکومت کو نافذ کرنے کے لیے فقیہ عادل کے پاس ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ فقیہ ہوگا جو دنیا سے بھی بصیرت رکھتا ہے اور قانون خدا کا بھی پتہ رکھتا ہے اور عادل بھی ہے. درود پڑھ محمد والے محمد. اور ایک جو دلیل آیت اللہ جوادی عاملی نے ہدیہ کی ولی فقی کے لیے, لیکن وہ دلیل کچھ خاص انداز کی ہے. امام خمینی نے جو فرمائی وہ یہ کہ قانون کو انہوں نے خدا ہوگا تو اس میں نافذ کرنے والا بھی وہ بندہ ہوگا جو اسے آشنا ہی رکھے گا. آیت اللہ جوادی عاملی نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بات پہ دلیل سنیں, جانتے ہیں آیت اللہ جوادی عاملی کون ہیں؟ وہ قبلہ جواد رضا نقوی صاحب ہیں, ان کے استاد ہیں اور ہمارے استاد آغا دوائی کے استاد, اور یہ مفسر قرآن ہے, قرآن مجید سے یہ دلیل ہدیہ کرتے ہیں. تو جانتے ہیں, کہنے لگے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدمت میں ولی فقیہ پہ میں دلیل ہدیہ کروں تو ضروری ہے کہ قرآن کے مزاج سے آپ کو شناسائی ہو, کیونکہ اگر مزاج قرآن نہیں پتا چلے گا تو کبھی بھی ان دلیلوں کا نہیں پتا چلے گا. دیکھیں, ایک آپ خدمت میں ہدیہ کروں, ایک ہوتے ہیں مسائل قرآن سے آشنائی اور ایک مرتبہ ہوتا ہے مزاج جو ہے اسلام سے آشنائی. ان دونوں میں خاص فرق ہے. شہید متحری نے ایک مثال دی, اسی پہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید کی ایک آیت ہے مزاج پہ, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم مسائل کو تو یاد کر لیتے ہیں, روزے پہ, نماز پہ, تمام مسائل یاد کر لیے, لیکن اسلام کے مزاج سے آشنائی نہیں ہوتی. تو یہ جو آشنائی مزاج سے ہے یہ بہت ضروری ہے. پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ ما کانا محمد من آبادن ام من ما کانا محمد من احد من رجالكم محمد تو مردوں میں سے کسی ایک کے باب نہیں ہے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں تو ہمارے رسول کسی کے بھی باپ نہیں ہے اور آخری نبی ہے ایک خاتون تھی اس نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر دیا اب لوگوں نے اعتراض کیا کہ جناب تم کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتے ہو در حالانکہ نبوت تو ختم ہو گئی کہنے کی کہاں پہ دلیل ہے کوئی نبوت ختم نہیں ہوئی کہاں کہ دلیل ہوگی وہ ماں کانا محمد من احد من رجالک ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں کہنے لگی یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے مذکر کے لیے نبیا کا تو کہیں ذکر نہیں آیا مونس کا تو کہیں ذکر نہیں آیا وہ اسلام کے معراج سے ناشنا تھی کہ اللہ نے کسی اگر مونس کا ذکر نہیں آیا تو کسی خاتون کو آج تک نبی بھی نہیں تو بنایا تو یہ ہے کہ اسلام کے مسائل سے تو آشنا ہی ہو لیکن اس کے مزاج سے آشنا ہی نہ ہو درود پڑھ محمد مزاج کسے کہتے ہیں مزاج اسے کہتے ہیں کہ آپ ایک فرد فرد کو دیکھتے ہوئے ایک پورا کنکلوژن نکال لیتے ہیں اب یہ جو کنکلوژن نکالا مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسے کہیں گے آپ کو مزاج کا پتہ لگ گیا ایک دن کسی سے ملے تو پتہ نہیں چلے گا لیکن جب بار بار ملیں گے تو ایک مزاج اس کا پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص کیسا ہے تو اس مزاج کو کہتے ہیں مزاج اسلام سمجھنا چاہیے مسائل جو ہے احکام کے ساتھ درود پڑھ محمد والے اب آیت اللہ جوادی عملی فرمانے لگے مزاج کس طریقے سے پروردگار دو عالم نے فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر او احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف مزاج اسلام سمجھیے گا کہ دیکھو تمہارے رب نے یہ طے کیا ہے کہ کوئی بھی اس رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور بالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ ایک اچھا سلوک کیا جائے اور اگر والدین بڑھاپے میں تمہارے پاس آ جائیں تو فلا تقل لهما اف ان کو اف نہیں کہنا قرآن مجید نے کیا ذکر فرمایا کہ اف نہیں کہنا ایک بچہ تھا اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کر رہا تھا تو کسی نے کہا کہ بیٹا یہ کام نہیں کرو اس طرح سے والدین کی گستاخی مت کرو تو جانتے ہو کیا کہنے لگا کہنے کس طریقے سے کہیں قرآن مجید میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے تو وہ فوراً مولانا صاحب نے آیت پڑھ دی ولا تقل لهما اف والدین کے سامنے اف نہیں کہنا کہنے لگا یہاں تو اف کا تذکرہ میں نے اف تو ابھی تک کیا ہی نہیں تو یہ مسائل قرآن سے تو آشنا ہے لیکن مزاج ہے قرآن سے آشنا نہیں ہے درود پڑھ محمد والے مزاج سے شناسائی اور بات ہے اور مسائل سے شناسائی اور بات ہے ہوتا یہ کہ ہم نے مسائل کافی یاد کی ہے لیکن ان مسائل سے کنکلوژن بھی دیکھنا چاہیے کہ خداوند متعال کا مزاج کیسا ہے تو اب دیکھیے ولی فقیہ پہ کہنے لگے مزاج قرآن سمجھیے گا اب ولی فقیہ آیت اللہ جوادی عاملی اپنی کتاب ولایت فقیہ کافی بزرگ کتاب ہے موٹی کتاب ہے اس میں وہ دلیل عطیہ کرنے لگے کہنے لگے قرآن مجید میں پروردگار دو عالم نے فرمایا اب دیکھیے قرآن مجید کا مزاج من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا اگر کوئی شخص مار دیا جائے مظلوم قتل کر دیا جائے تو ہم نے اس کا ایک ولی بنایا ہے اور اس ولی کو اختیار دیا ہے کہ وہ قتل کا بدلہ لے فلا یوسف القتل اور قتل میں اسراف نہیں کرنا تو اب کوئی شخص مردہ مر جائے تو پروردگار دو عالم کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ بغیر ولی کے ہو جائے تو فرمانے لگے کہ یہ اتنے انسان جو کہ زندہ ہیں وہ پروردگار تو ایک مردہ کے لیے برداشت نہیں کرتا وہ بغیر ولی کے ہو اور اتنے زندہ انسان کے ہاتھ سے بغیر کیا سکتا کیا کہنے لگے کہ وہ پروردگار جس کا یہ مزاج ہے کہ ایک مردہ کے لیے وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ بغیر ولی کے ہو تو اتنے زندہ انسانوں کو بغیر ولایت کے کیسے برداشت کر لے گا اور پھر فرمانے لگے سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ قرآن مجید اس کی آیت ہدیہ کہنے لگے پہلے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ وہ شخص جس کے اوپر ایک حق ہے در حقیقت میں یہ آیت ان افراد کے لیے ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے اس کا جو ایک چھوٹا سا مختصر سا حصہ ہے کہ وہ افراد جب معاملہ ہم کرتے ہیں تو لکھ پڑھ نہیں کرتے قرارداد پہ ہم نہیں لکھتے بس زبانی کلامی ہو جاتا ہے تو کتنے ہی اختلافات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو اس لکھنے کی وجہ سے اس کی کمی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں تو قرآن مجید نے فرمایا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ فَإِنْ كَانَ صَفِيًّا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. کیا پروردگار دو عالم نے فرمایا کہ وہ شخص جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تو اس کے لکھ پر وہ کرے گا جو اس کا ولی ہوگا, اور وہ شخص جو دیوانہ ہو جو عقل نہیں رکھتا تو اس کے لیے بھی اگر کہیں مکان بیچنا پڑ گیا, کوئی کام کرنا پڑ گیا, تو اس کے لیے وہ جو قرارداد لکھے گا وہ لکھے گا جو اس کا ولی ہوگا, اور وہ شخص جو بچہ ہوگا, اب بچہ ایک یتیم ہے, اس کا گھر بیچنا پڑ گیا, اس کے باپ کی ڈیتھ ہوگی, گاڑی بیچنی پڑ گئی, اگر اس دیر تک اس کے بلوغت تک انتظار کیا جائے تو گاڑی میں نقصان ہو جائے گا, تو یہ کون بیچے گا؟ تو جو اس کا ولی ہوگا. تو فرمانے لگے وہ پروردگار جو ایک بچے کو بغیر ولی کے نہیں چھوڑتا, جو دیوانوں کو بغیر ولی کے نہیں چھوڑتا, جو بوڑھوں کو بغیر ولی کے نہیں چھوڑتا, جو مردوں کو بغیر ولی کے نہیں چھوڑتا, وہ اتنی انسانیت کو بغیر ولایت کے چھوڑ دے گا. اور آخری دلیل آپ کی خدمت میں اصول کافی, ہماری معتبر کتابوں میں سے کتاب ہے, اور بقیہ کتب میں بھی حدیث موجود ہے. آئمہ اطہار نے اس ولایت پہ دلیل نقل کی ہے, اور میں چاہتا ہوں آپ خدمت میں وہ ہدیہ کروں. فرمایا اصول کافی جلد 2, امام معصوم فرماتے ہیں, من کان منکم ممن قد روی حدیث ہونا, تم میں سے وہ شخص جو ہماری حدیثوں کو بیان کرے, وہ نظر فی حلال نہ وہ حرام نہ, اور اس کی نگاہ اس قدر دقیق ہو کہ وہ ہمارے حلال اور حرام پہ نگاہ رکھ سکے, یعنی ہمارے مزاج سے بھی آشنا ہو. وہ نظر فی حلال نہ وہ حرام نہ, وہ عرف احکام نہ, اور ہمارے احکام کی بھی معرفت رکھتا ہو, فل یرز بہ حکما, تو اس کو تم اپنا حاکم بنانا, یعنی ایسا نہ ہو کہ جب تمہارا اختلاف ہو جائے تو یہ جو دنیاوی عدالتیں ہیں ان کے پاس جو ہے تم اپنا حکم لے کے چلتے ہو. اس نارتھ امریکہ میں کتنے ہی امام بارگاہ ہیں کہ جن کے جب اختلاف ہوئے تو وہ دنیاوی جو عدالتیں ہیں ان کے پاس اپنا اختلاف لے کے چل گئے. امام نے فرمایا فل یرزو بہی حاکمہ, اس شخص کو جو کہ ہمارے احکامات سے شناسائی رکھتا ہو اس کو اپنا حاکم بنانا, ان عدالتوں کے پاس نہ جانا. فل یرزو بہی حاکمہ فانی قد جعلتہ علیکم حاکمہ, اس کو میں تمہارے اوپر حاکم بنا رہا ہوں. فانی قد جعلتہ علیکم حاکمہ, میں اس کو تمہارے اوپر حاکم بنا رہا ہوں. فیضا حکما بے احکامنا, اور جب ہمارے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کوئی حکم دے, فلن یقبل منہ, تو جو شخص اس سے انکار کر دے, فانما استخف بے حکم اللہ, در حقیقت نے حقیقت میں اس نے حکم خدا سے جو ہے وہ انکار کیا ہے. اور رات دو علینا, اور ہماری بات ٹھکرا دی ہے, اور رات دو علینا کا رات دو اللہ بالکل ایسے ہے جس نے اسے اللہ کی بات ٹھکرا دی ہے. اب رات دو اللہ وہ حد شرک باللہ, وہ ایسے ہے جیسے اس نے شرک کر دیا ہے. تو فرمایا کہ جب کوئی شخص جو احکام خدا بندی سے آشنا ہو اس کو تم اپنا حاکم بنانا, کسی اور کو اپنا حاکم نہیں بنانا. درود پڑھ دے محمد والا. بس نوجوانوں, یہی پہ بات کو روکنا چاہتا ہوں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ جو فرعون کے دربار میں بول رہا ہے, اور یہ حسین ابن علی کا معجزہ ہے جو یزید کے دربار میں بول رہا ہے. ایک مرتبہ جناب زینب جب یزید کے دربار میں پہنچی ہیں تو ارباب عزا ایک مرتبہ مولا علی کے لہجے میں خطبہ دینا شروع کیا. ایک نابینا صحابی کھڑا تھا, اپنے ساتھ والے کا کندھا ہلا کے کہنے لگا کہ یہ علی کا کون سا بیٹا خطبہ دے رہا ہے. وہ شخص کہنے لگا تو بڑا خوش نصیب ہے, تیری آنکھیں نہیں ہیں, یہ علی کا بیٹا نہیں, علی کی بیٹی زینب خطبے دے رہی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بابو سا سے لے کے دربار یزید تک اور بابے دا چند قدموں کا فاصلہ ہے, لیکن 9 گھنٹوں میں اس قدموں کے فیصلے کو طے کیا ہے جناب زینب نے. اور جب تھک گئی نا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ علی کی بیٹی تھک گئی ہے بیٹھ جا. ایک مرتبہ جناب زینب بیٹھ گئی, خاک میں جب بیٹھی تو ہندا نے پیغام بھجوایا کہ یزید میں قیدیوں سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں. یزید نے کہا کہ ہندا دربار کا ماحول اچھا نہیں ہے. میں کہوں زینب تیری اپنی قسمت, ہندا دربار میں آنا چاہے تو دربار کا ماحول اچھا نہیں ہے, اور علی کی بیٹیاں دربار میں کھڑی ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ایک مرتبہ ایک ایسی کرسی لا کے رکھی گئی جو ہندا کے لیے تھی, اور میری آقا زادی خاک پہ بیٹھی ہوئی ہے. جب ہندا اس کرسی پہ آ کے بیٹھی نا, تو ایک مرتبہ میری آقا زادی سے کہنے لگی من اين انتن يا اسارا. اب جانتے ہیں کہ یہ ہندا وہ ہے جو میری آقا زادی سے قرآن پڑھتی رہی ہے, روتے بھی جاؤ اور دعائیں بھی مانگتے جاؤ, کہ جب کوئی اجڑ جائے نا تو کوئی جاننے والا نہ ملے. ایک مرتبہ قیدن کہنے وہ ہندہ کہنے لگی من اینا انتن یا اسارا, اے قیدن تو کس شہر کے رہنے والی ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے جگر پہ ہاتھ رکھا کہ من مدینہ تے رسول, ہم رسول کے شہر کی رہنے والیاں ہیں. جب رسول کے شہر کا نام سنا نزلت علن کرسی, ہندہ کرسی سے زمین پہ گری, ایک مرتبہ قدموں پہ ہاتھ رکھا کہ اے قیدن اگر تو رسول کے شہر کی رہنے والی ہے تو میرے چار سوالوں کا جواب دے. کون سے سوال؟ کا تعارفین علی ابن ابی طالب, کیا تو علی ابن ابی طالب کو جانتی ہے؟ یزید کے دربار میں جب جناب زینب نے بابا علی کا نام سنا ایک مرتبہ یاد علی میں پڑ گئی. ارباب عزا جانتے ہو جب 19 رمضان کی شب کو میرے مولا وصیتیں کر رہے تھے ایک مرتبہ جناب زینب کو بلایا کہا بیٹی تجھے بڑی مشکلیں برداشت کرنا پڑیں گی. کہا بابا کربلا میں جب میں پکاروں گی تو آپ آئیں گے؟ کہا ہاں بیٹی جب تو پکارے گی تو میں آؤں گا. ارباب عزا جب شام غریباں آ گئی, جب کربلا کے بن میں عباس کے بازو کٹ گئے, جب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا, جب اونو محمد کے گلے کٹ چکے, جب جناب علی اکبر کے برچی لگ چکی, جب ہلکے علی اسکر پہ تیر چل چکا, اور حد یہ ہے کہ جب حسین کی گردن پہ بھی خنجر چل چکا, جب خیمے چل گئے, جب چھوٹی بچی سکینہ کے منہ پہ تماچے لگ گئے, جب گوشوارے چھینے گئے, جب کرتے پہ آگ لگ چکی, جب سب خیمے جل چکے, جب جناب زینب ہے کہ ایک مرتبہ پہرا دے رہی ہے, ایک مرتبہ دور سے ایک مرتبہ گھوڑے سوار کو آتے ہوئے دیکھا, کہا ہے گھوڑے سوار رک جا, لیکن دیکھا وہ گھوڑا سوار رکتا نہیں, آگے بڑھی, ایک مرتبہ اس کی لگامیں پکڑ لی کہ تو رکتا کیوں نہیں. ایک مرتبہ گھوڑے سوار نے اپنے سر سے نگاہ کو اتارا کہا بیٹی پہچان میں تیرا بابا علی. اجرکم اللہ. کہا تعارفین علی ابن ابی طالب, کیا تو علی ابن ابی طالب کو بھی جانتی ہے؟ جیسے ہی بابا کا نام آیا ایک مرتبہ میری آقا زادی نے جگر پہ ہاتھ رکھا کہا ہندہ جیسے میں علی کو جانتی ہوں ایسے کوئی نہیں جانتا. کہا اے قیدن اگر تو علی کو جانتی ہے تو میرے دوسرے سوال کا جواب دے. تعارفین حسین ابن علی, کیا تو حسین ابن علی کو بھی جانتی ہے؟ جیسے ہی حسین ابن علی کا نام آیا میری آقا زادی نے ایک سر کی طرف نگاہ کی جو نوکے نیزہ پہ بلند تھا, کہا ہندہ جیسے میں حسین کو جانتی ہوں ایسے کوئی نہیں جانتا. کہا ہے قیدن اگر تو علی کو بھی جانتی ہے, تو اگر حسین کو بھی جانتی ہے تو میرے تیسرے سوال کا جواب دے. تعارفین علی ابن الحسین, کیا تو میرے پیر سجاد کو بھی جانتی ہے؟ جیسے ہی سجاد کا نام آیا میری آقا زادی نے ایک قیدی کی طرف نگاہ کی جس کا سر جھکا ہوا تھا, گردن میں توک تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پاؤں میں زنجیریں تھی. ایک مرتبہ اس کو دیکھ کے کہنے لگی ہندہ جیسے میں سجاد کو جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا. بس ارباب عزا آخری جملہ, کہا اے قیدن اگر تو علی کو بھی جانتی ہے, اگر تو حسین کو بھی جانتی ہے, اگر تو میرے پیر سجاد کو بھی جانتی ہے تو قیدن بس آخری سوال کا جواب دے دے. بس ارباب عزا آخری جملہ, کہا قیدن ابھی تک سوال مردوں کے متعلق تھا لیکن قیدن ذرا سوال کا جواب آہستہ دینا. ایک مرتبہ ہندا آگے بڑھی اور ایک مرتبہ آہستہ سے کہنے لگی تعارفین زینب, اے قیدن کیا تو زینب کو بھی جانتی ہے؟ جیسے ہی زینب کا نام آیا میری آقا زادی نے سسے بالوں کو ہٹایا, کہندہ پہچان میں علی کی بیٹی. میں
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سيعلم الذين ظلموا اي من منقلب ينقلبون. پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا, تجھ واسطہ چہاردہ معصومین کا, تجھ واسطہ تیری عزت اور جلال کا, تجھ واسطہ تیری بلند و بالا صفات کا. پروردگار بنت پیغمبر کا واسطہ, پروردگار بنت پیغمبر کا واسطہ, ام البنین زوجہ حیدر کا واسطہ, زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ, اور جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ. میرا اللہ اس گھر میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اس گھر میں بسنے والے افراد سے ہر طرح کے دکھ غم و رنج کو دور فرما، پروردگار محمد علی بھائی کے تمام مومنین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، حسن ان کے والدین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، میرا اللہ ہم سب کے مرحومین کو محمد والے محمد کے ساتھ محشور فرمانا، میرا اللہ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمانا، میرے اس کے حلال عطا فرمانا، اسے صحیح رستوں پہ خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمانا، پروردگار ہماری سزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا، ہمارے والدین کے درجات بلند فرمانا، اور ہمارے تمام مرحومین کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرمانا، پھر اللہ ہم سب میں اتحاد اور اتفاق عطا فرمانا، جن مومنین نے دعا کے لیے کہا ان کی دعائیں مستجاب فرمانا، پھر اللہ جو بھی مومنین جہاں کہیں بھی عزاداری کر رہے ہیں میرا اللہ ان کی حفاظت فرمانا، اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمانا، برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم